الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد الله تبارك وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام عزت اور اکرام کے لائق بزرگ و عزیز دوستو، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں عرض کیا گیا کہ یہ محرم کا مہینہ اسلام میں عزت والے حرمت والے مہینوں میں سے ہے. اللہ پاک نے دسویں پارے میں فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے ہیں. یہ وہ مہینے ہوتے تھے جس میں خانہ جنگی کے ماحول میں بھی عرب لوگ جنگوں کو روک دیتے تھے تاکہ حاجیوں کے لیے حج کے لیے آنا آسان ہو جائے، واپس جانا آسان ہو جائے. اور ان مہینوں کے اندر عبادت کو افضل قرار دیا گیا ہے، چنانچہ اس مہینے میں بھی عبادت کرنا افضل ہے. پھر محرم میں دسویں تاریخ جو ہے اس کی اہمیت شروع سے ہے، بالکل دنیا کی ابتدا ہی سے تفاسیر میں مختلف اقوال ملتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے جو واقعات ہوئے ہیں وہ دس محرم ہی کو ہوئے ہیں. چنانچہ قیامت بھی دس محرم ہی کو آنے والی ہے. اور بھی بہت سارے اقوال کہ محرم کے مہینے میں کس کس نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیا مدد ہوئی، اس سلسلے میں تفسیروں ملتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی نے اگل دیا، مختلف انبیاء کو جو مدد آئی، تو عربوں میں بھی پہلے سے ہی اسلام کی یہ باضابطہ شکل آنے سے پہلے بھی عربوں میں دسویں تاریخ ایک عید کے طور پر یا عزت کے طور پر منائی جاتی تھی. کعبۃ اللہ کا خلاف عرب لوگ اسلام سے پہلے بھی دس تاریخ کو بدلتے تھے، کعبۃ اللہ پہ جو پردہ ہے تو تبدیلی ہوتی تھی، تو لوگ روزہ بھی رکھتے تھے اس کا اور اہتمام بھی کرتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو صحابہ نے دیکھا کہ یہاں یہودی بھی دس تاریخ کو عید کرتے ہیں، تو پوچھا گیا، حضور کے سامنے تذکرہ ہوا کہ یہودی جو ہے عید کرتے ہیں دس محرم کو، اور ان سے وجہ پوچھی گئی تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس میں حق کو فتح ہوئی تھی، نبی کو فتح حاصل ہوئی تھی، اس خوشی میں ہم لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کو عید کی طرح مناتے ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ سارے انبیاء تو بھائی بھائی ہیں، تو میں زیادہ حقدار ہوں اور ہم مسلمان زیادہ حقدار ہیں اس خوشی کے منانے کے. چنانچہ حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو دس محرم کو. البتہ حضور نے فرمایا یہودیوں سے مکمل مشابہت نہ ہو، اس لیے وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، تم لوگ دو دن روزہ رکھنا تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو. ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم محدث مولانا منظور نعمانی نے اپنی حدیث کی شرح وغیرہ میں لکھا کہ جہاں چونکہ حضور یہاں صاف طور پہ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں کی مشابہت سے رکنا ہے، اس لیے دو روزے رکھنا ہے. پھر انہوں نے لکھا کہ چونکہ اس زمانے میں یہود یہ عید نہیں منا رہے ہیں، یہود کے پاس اس عید کا رواج نہیں ہے، اور پھر ہمارے اطراف یہودی ہے بھی نہیں، اس لیے اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھ لے تو اس کے اندر قباحت نہیں ہے، تو اس روزے کی بڑی فضیلت ہے. اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ دسویں محرم کا روزہ فرض تھا، چونکہ حضور نے فرما دیا تھا رکھنے کے لیے تو وہ فرض تھا. جب محرم کے رمضان کے روزے فرض ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ ابھی فرض نہیں, اب وہ نفل ہو گیا. تو اس اعتبار سے دسویں جو محرم کا دن ہے وہ شروع سے ہی ایک خصوصی فضیلت کا دن ہے, اس دن میں روزہ رکھنا چاہیے. اور ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ اگر دسویں محرم کو آدمی کوئی اپنے بچوں پر اچھا خرچ کرے, دسترخوان میں وسعت برتے, تو انشاءاللہ سال بھر اس کی برکت ظاہر ہوگی. تو اتنی چیزیں اس دن کے بارے میں موجود ہیں. اس کی جو عظمت پہلے سے ہے, اس کا حضرت حسین کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو پوری شریعت کے بن جانے کے بعد کافی دن کے بعد کا واقعہ ہے. اب اس میں ایک قابل غور چیز ہے کہ دین میں ہماری ایسی ترتیب ہے کہ ہر کچھ دن کے بعد کچھ پھر ایسے ایام آتے ہیں جو مسلمان کو پھر سے اللہ کی طرف رجوع کر دیتے ہیں. تو انسان کی طبیعت یہ ہے کہ اس کو سیزنز چاہیے, ہمیشہ ایک ہی قسم کی ترتیب رہے تو آدمی بیزار ہو جاتا ہے. تو بیچ بیچ میں کوئی مہم کے طور پر ایک چیز کو پوری قوت سے متوجہ کیا جائے تو تازگی آتی ہے. چنانچہ ہم سال بھر دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پہ ہم پر حج کچھ عرصے کے بعد فضیلت کے دن آ جاتے ہیں. تو رمضان کے دن فضیلت کے تھے, پھر بقرعید کے 10 دن فضیلت کے آ گئے, پھر یہ محرم کا موقع بھی آ گیا. اس میں روزہ رکھنا ہے تاکہ امت کو یاد رہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, اور ہم خاص دنوں میں مشق کریں اپنے مقصد کو یاد رکھنے کی, اپنے نفس کو سنوارنے کی, آخرت کی تیاری کرنے کی. اور پھر جیسا کہ گزشتہ عرض کیا گیا کہ ہمارے کیلنڈر کا بھی پہلا مہینہ ہے اسلامی, مسلمانوں کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے, اور پھر ہجرت کے واقعے سے, ہجرت کے سال سے ہمارا شروع ہوتا ہے. تو محرم جب شروع ہو تو نئے عزائم کی ضرورت ہے کہ ایک نیا سال اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دیا, اس میں ہم کو اپنے مقصد کو پورا کرنے والے کام کرنا ہے. زندگی کیا ہے؟ وقت کا نام ہے. اپنے وقت کی جو قدر کرتا ہے وہی انسان انسان ہے, اور وہی اپنے مقصد کو پا سکتا ہے. تو محرم آئے تو بجائے غم افسوس اداس ہونے کے پرجوش ہونے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ عرض کیا گیا یہ خوشی کا مہینہ ہے, نبیوں کے ساتھ اچھے واقعات ہوئے تو عید منائی جاتی تھی, تو بنیادی طور پر خوشی کا مہینہ ہے. ہمارے پاس غلط طور پہ جو ہے مشہور ہو گیا ایک مدت تک, چونکہ یہاں شیعی ماحول رہا ہے, شیعوں کا اثرات رہے ہیں, محرم کو بہت ہی زور و شور سے منایا جاتا تھا, اس وجہ سے پوری مسلمانوں کی آبادیوں میں ایک ذہن میں بیٹھی کہ یہ رونے کا مہینہ ہے, غم کا مہینہ ہے, اداسی کا مہینہ ہے, اس کے اندر کچھ بھی کام کریں گے تو اچھا کام اس میں نہیں کرنا چاہیے, شادی نہیں کرنا چاہیے, پھر نحوست رہتی. کوئی بچہ رو رہا تو بولتے ہیں محرم کی پیدائش ہے کیا, بولتے ہیں محرم میں پیدا ہوا اس واسطے ہمیشہ رو رہا. تو یہ محرم تو خوشی کا مہینہ ہے, اور لوگوں کے اس تصور کو توڑنے کے لیے اہتمام سے شادیاں اسی مہینے میں کرنا چاہیے. نیا سال شروع ہو رہا ہے اور اسلام کا غلبے کا جو دور شروع ہوا, ہجرت سے شروع ہوا, تو چلو نئی زندگی بھی محرم میں شروع ہو, زندگی نئی شروع ہو رہی ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ. تو عزائم کا, جوش و خروش کا مہینہ, اور اپنے ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ میری زندگی کے جو اوقات ہیں وہ صحیح گزر رہے کہ نہیں. ایک مسلمان کو جتنے قسم کے کام کرنا چاہیے وہ کام ہم لوگ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ٹائم ٹیبل بنا کے زندگی گزاریں گے تو سب کام کر سکیں گے, ورنہ وہ ایک دو قسم کے کام میں ہی بہہ جائیں گے. جبکہ ایک مسلمان کی زندگی کیا ہے, چوموکھی جنگ ہے اس کو, یعنی خالی سامنے منہ کر کے لڑنا نہیں ہے, ادھر بھی ادھر بھی آگے بھی پیچھے بھی, اپنے نفس سے تقاضے, ایک مسلمان کے لیے کئی تقاضے ہیں. اس کو سب سے پہلے تو اپنی ذات کو سنبھالنا ہے کہ میری پرسنالٹی صحیح ڈیولپ ہو رہی کہ نہیں, صفات میری بن رہی کہ نہیں کر رہی. پھر اس کو اپنے گھر کو بھی سنبھالنا ہے, اس پہ فرض ہے, لازم ہے, پورے گھر والوں کے حقوق ادا کرنا, گھر والوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا، پھر اس کے اوپر خاندان کے بھی حقوق ہے ایک مسلمان پر، صرف میں میرے بچے نہیں، پورے خاندان کو لے کر اٹھنا یہ بھی مسلمان کا کام ہے، اس کے ساتھ پوری امت کے جو حالات ہے اس کی بھی مکمل جو ہے سامنے رکھ کے اس کے لیے بھی وقت دینا یہ بھی مسلمان پہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس نے فرمایا جس کو مسلمانوں کے معاملات کی اہمیت نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، فرمایا من لم یحتم بامر المسلمین فلیس منہم، پوری امت کو بھی زوال سے بچانے کے لیے اپنے اپنے علاقے کے تقاضے کیا ہے اس کے لیے بھی وقت نکالنا ضروری ہے، اور اپنی تربیت کا حصہ آخرت کی نجات کے لیے دین کی دعوت بھی ضروری ہے، ہر مسلمان اپنے ماحول میں دین کو پھیلانے کی کوشش کرے۔ اب اتنے سارے کام بغیر ٹائم ٹیبل کے ہو سکتے ہیں کیا؟ اس لیے محرم کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم سال بھر کا پروگرام بنائیں کہ میری ایک مسلمان والی زندگی کے لیے مجھے کتنے کام کرنا ہے، اتنے کاموں کے لیے میں وقت کو کیسے تقسیم کر رہا ہوں۔ وقت کو اگر آدمی ہوشیاری سے تقسیم کرے تو زندگی میں بہت کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی زبردست صلاحیت دی ہے کہ وہ ایک وقت کئی کام کر سکتا ہے، پر ایک ایک انسان نے سلطنتیں چلائی ہیں، پوری سلطنت، پہلے زمانے میں اتنے شعبے نہیں تھے، بادشاہ ہوتا تھا جو قابل بادشاہ ہوتے تھے پوری ملک کو چلاتے تھے، کتنے شعبے سنبھالتے تھے۔ تو ہم اپنے گھر کو نہیں چلا سکتے، ہم اپنی زندگی کو صحیح، مگر کیا ہے اوقات کی تقسیم چاہیے۔ تو محرم کا مہینہ رونے کے بجائے جوش میں آنے کا ہے، اور اپنے جذبات کو اپنے حالات کو جائزہ لے کر صحیح رخ دینے کا مہینہ ہے۔ اب یہ جو غم کی بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بات ہے، اس میں کیا شک ہے کہ جس انداز سے آپ کے پورے گھرانے کو ایک ہی دن میں جس انداز سے حملہ کیا گیا، جس انداز سے شہید کیا گیا، وہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان کو غم ہوگا۔ غم ہونا ہی ہے، اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، اللہ کے نبی کے گھرانے کے بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کے ساتھ جنگ کی گئی، اور وہ آخر وقت تک کہتے رہے کہ میں صلح کے لیے تیار ہوں، مجھے جو ہے حضرت معاویہ کے پاس بھیج دو، ہم لوگ بات کر لیں گے۔ تو وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، جب کربلا میں جب پہنچ چکے تھے اس سے کچھ پہلے سے ہی ان کا موقف یہ تھا کہ مجھے یا تو مدینہ واپس جانے دیجئے، یا تو پھر مجھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیجئے، ہم لوگ بیٹھ کے بات کر لیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مجھے یزید کے پاس، حضرت معاویہ تو انتقال ہو، مجھے یزید کے پاس بھیج دیجئے۔ تو یہ بیچ میں جو رہتے ہیں نا، حکومت سے زیادہ جو پرجوش ہوتے ہیں، بیچ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اصل سے زیادہ پرجوش ہوتے ہیں۔ بیچ کے لوگوں نے اپنی ذاتی ترقی اور حاکم کے سامنے اپنا مقام بنانے کی چکر میں سب کیا، چنانچہ یزید کو اس کے گھر والوں کو جب معلوم ہوا تو سب نے خوب ماتم کیا، سب نے بہت افسوس کیا، اور باقی پوری زندگی جو ہے یزید جو ہے حضرت حسین اور ان کے خاندان کی پوری عزت اکرام کا معاملہ کیا، حضرت حسین کے بات کے جو چیز، ان کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا گیا۔ غلطی تو وہ واقعات اتنے پیچیدہ ہیں کہ اس کو دو منٹوں میں نہ بول سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں، مگر یہ کہ غمگین ہونا ایک فطری بات ہے، دل غمگین ہونا الگ ہے، اور غم کے واسطے خاص رسم مقرر کر کے غم منانا، سب جمع ہو کے چھاتی پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، یہ طریقہ، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں نوحہ کرنا بڑے گناہوں میں سے ہے، النیاحہ، مرنے والوں پہ نوحہ کرنا بہت خطرناک گناہوں میں سے ہے۔ اب پھر شہید کے اوپر رونا کیا ہے؟ شہید تو جو بھی شہید ہوتا ہے وہ تو اس کی قسمت چمک گئی، جب ہم ایک مرتبہ ایک شخصیت کو ہم شہید سمجھ رہے ہیں تو اس پہ رونے کا قصہ نہیں رہے، وہ تو عزت کی بات ہے، ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ البتہ اہل بیت سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس وقت امت میں کیا ہو گیا ہے، وہ الگ الگ ٹاپک الگ الگ لوگ بانٹ لی ہیں، یہ تمہارا یہ ہمارا، مخصوص قسم کے ٹاپک ایک ہی فرقے کے لوگ بولتے ہیں، دوسرے اس کو ٹچ نہیں کرتے، سمجھتے کہ وہ ان کی چیز ہے، نہیں یہ غلط ہے، اسلام کا ہر پہلو سب کا ہے، دعوت کی بات، ایمان کی بات، نماز کی بات، لوگ سمجھتے ہیں یہ فلاں لوگوں کی چیز ہے، وہ لوگ ہی بولنا ہم نے، اقامت دین بولتے ہی بس ایک مخصوص جماعت کا تصور آیا تھا فلاں اقامت دین فلاں کا موضوع ہے، اہل بیت بولتے ہی سمجھتے ہیں شیعوں کا موضوع ہے، شیعہ لوگ بہت اہل بیت کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں بہت بولتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ میں جب حج میں تھا، دوران طواف درود شریف پڑھ رہا تھا، تو اس میں درود میں جو الفاظ آئے، و اہل بیتی اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین، بولتی ایک بازو طواف کرنے والا پکڑ لیا، بہت خوش ہو رہا تھا، شیعہ تھا، اہل بیتی کا لفظ آپ بول رہے، تو ایک سنی سے اہل بیت کا لفظ سن کے اس کو بہت عجیب معلوم ہوا۔ تو اہل بیت کی محبت تو سب کے لیے ضروری ہے، حضور پاک کی حدیث ہے، اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تو ہم لوگوں کو بھی اہل بیت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، حضور کے خاندان کے لوگ جو بعد میں پیدا ہوئے، جن کی خدمات ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، ان کے نام کو شامل کرنا چاہیے۔ جیسے درود کے اندر اہل بیتی والے درود آپ کو ملیں گے، وہ عطرتی ہی بول کے ملیں گے درود کے اندر الفاظ، کہ ان کی اولاد پر اللہ رحمت نادل فرما۔ آل میں تو پورے مسلمان، جو ہم لوگ اللہ صلی علی محمد والا آل محمد جب ہم کہتے ہیں تو آل میں تو پورے آ جاتے ہیں، جتنے بھی ان کے ماننے والے ہیں بھی آ جاتے ہیں، سب سارے مسلمان آ جاتے ہیں۔ لیکن اہل بیت بھی اگر ہم بولیں تو اہل بیت کے لیے خاص طور پہ محبت کا اظہار ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اہل بیت کی محبت ہم لوگ شیعوں کو بخش کے نہ دے دے کہ تم ہی محبت کرو ہم نہیں کریں گے، نہیں، ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور جہاں تک شہادت کی بات ہے، وہ تو ہر مسلمان کے دل میں اس کی تمنا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جان دی ہوئی ہے اللہ کی، ہر امانت اللہ کو لوٹانا ہے، یہ جان اللہ کی ہے، اللہ کے لیے اس جان کو دینے کے لیے ہر وقت دل سے تیار ہونا یہ مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اب جان دینے کا موقع آئے گا تو دیں گے، یہ نہیں کہ جان دینا ہے یہ سوچ کے جس سے چاہے جا کے لڑ رہے ہیں اور آ بیل مجھے مار بول کے مصیبتیں مول لے رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ لیکن ذہنی طور پر، دلی طور پر ہر مسلمان کے دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ میری جان جائے تو اللہ کے راستے میں جائے، ایمان کا تقاضا ہے، احادیث ہیں اس پہ۔ اور فرمایا جس کے دل میں بھی خلوص دل سے میری جان اللہ کے لیے چلی جائے یہ جذبہ نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا وہ منافق ہے، فرمایا وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ فطری بات ہے، جب اللہ کی دیوی جان ہے تو اللہ کو واپس لوٹانے کا جذبہ ہونا چاہیے، مگر یہ کیا بھی ہے، شہیدوں کی چیز کو ہم منانا شروع کریں گے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا غم بہت بڑی چیز ہے، مگر ہم شہیدوں کا غم منائیں گے تو کس کا غم منائیں گے؟ حضور کو تو سب سے زیادہ جو غم ہوا تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوا تھا، چچا تھے، بچپن کے ساتھی تھے، بڑی قربانیاں تھیں، بہت غمگین ہو گئے تھے حضور، بلکہ بے اختیار زبان سے نکلا کہ سب کو رونے والے ہیں، حمزہ کی رونے والیاں نہیں ہیں، بولے ایک دم جذبات میں نکل گیا، تو وہ پوری عورتیں رونے کے لیے پہنچ گئی تھی، تو پھر حضور نے روک دیا نہیں، اور بہت کثرت سے حضرت حمزہ کی قبر پہ جاتے تھے۔ تو لیکن ان کے غم منانے کا حضور نے کوئی طریقہ نہیں بتایا، تو اور ہم غم منائیں گے تو کتنے شہیدوں پہ منائیں گے؟ کون سا دن ہے اسلام میں 360 دن میں آپ ہسٹری ہم اٹھا کے دیکھیں گے تو ہر دن کسی نہ کسی عظیم شخصیت کی شہادت ہم کو ملے گی، صحابہ میں کبھی مل جائیں گے، تابعین میں مل جائیں گے، بڑے بڑے مجاہدین میں مل جائیں گے، ہم کس کو روئیں گے؟ اس لیے یہ جو لوگ جو ہے رونے کا ایک طریقہ بنائے ہوئے ہیں وہ بالکل غیر اسلامی ہے، بالکل پچھلے مذاہب کا اثر ہے، پچھلی تہذیبوں کا ان پہ اثر ہے، اور شہادت ہی سے تو اسلام زندہ ہوتا ہے، اس پہ روئیں گے کیسا؟ وہ تو شہادت جب بھی ہوگی تو اسلام مضبوط ہوگا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، یہ جو ترکی کے لوگ تھے جب جنگ بلقان وغیرہ ہوئی تھی جنگ عظیم سے پہلے، تو ترکوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں اس وقت، کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کہ اگر عثمانیوں پر، عثمانی ترک ان کی سلطنت تھی اصل، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، ہزاروں ستارے جب ان کا خون ہوتا ہے تب جا کے سورج نکلتا ہے، یعنی صبح کے وقت بالکل سین کیسا رہتا ہے، خونی سین رہتا ہے، لال 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 لال، تو کتنے تارے قربان ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، تب جا کے ایک سورج نکلتا ہے. تو یہ تو ہمارا طرز ہی ہے امت کا، اللہ کے دین کے لیے جانیں دینا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا دین زندہ ہو. اور حضور نے فرمایا قیامت تک جہاد چلے گا. کسی زمانے میں لوگ یہ نہیں بول سکتے کہ آج جہاد نہیں ہے، وہ ایک زمانہ تھا، اب جہاد نہیں ہے، یہ نہیں بول. حضور نے فرمایا قیامت تک چلے گا جہاد. کسی زمانے میں کوئی یہ نہیں بول سکتا زمانہ. اب یہ مسلمانوں کی جہاد کا جذبہ ختم کرنے کے واسطے ہی غلام احمد قادیانی کو اٹھایا گیا. جب انگریزوں کو ہر جگہ سے جہاں بھی رہے یورپ کے لوگ مسلمان لڑتے ہی رہے، کئی قبضہ مضبوط ہونے ہی نہیں دیے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ مسلمانوں کا علاج کیسے ہونا چاہیے. بولے کہ اب ایک ایسا نبی اٹھائیں گے، وہ نبی اعلان کرے گا کہ جہاد نہیں، امن، کسی سے لڑنا نہیں. اسی مقصد کے لیے غلام احمد قادیانی کو اٹھایا گیا کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبے جہاد ختم. اس زمانے میں بھی جو لوگ بھی بہت زیادہ امن کی بات کرتے ہیں، ان کے پیچھے آپ یہود و نصارہ آپ کو ملیں گے. ایک مشہور شخصیت ہے مولانا وحید الدین خان صاحب، بہت اچھے لکھنے والے، بہت قابل آدمی، بہت ایک زمانے میں بڑی خدمات رہی، لیکن وہ بھی ہمیشہ امن 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 کی بات کرتے ہیں. اب اندر سے اسرائیل سے رابطے، قادیانیوں سے رابطے. تو یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبے جہاد ختم ہو جائیں، لیکن حضور نے اعلان کر دیا ہے کہ جہاد تو قیامت تک چلے گا. یہ مطلب نہیں کہ ہر علاقے میں جہاد کا ماحول رہتا ہے، جہاں جہاد کا ماحول ہو وہاں فرض ہوتا ہے. اب ہندوستان کے ماحول میں تو جہاد کی اجازت نہیں ہے فی الحال، یہاں کے ماحول میں. اب کسی کا اجتہاد الگ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں کا ماحول الگ ہے، جہاد کی بہت ساری شرائط ہیں، منظم ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنا ایریا ہونا پڑتا ہے، اپنا امیر ہونا پڑتا ہے، ورنہ ہر ایسی تحریک جس میں ہتھیار کا استعمال ہوتا ہے، منظم نہیں ہوتی ہے اور اصولوں پہ نہیں ہوتی، تو تھوڑے دل میں وہ فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس میں بے اصول قسم کے لوگ داخل ہو کے وہ قتل و غارت گری کی شکل ہو جاتی ہے اس کی. لیکن یہ کہ اسلام میں شہادت جو ہے مطلوب ہے، ہر مسلمان میں جذبہ چاہیے. اور یہ ڈر اگر بیٹھا ہوا ہے کہ ارے مرنے میں بہت تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی، تو ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ شہید کو مرنے میں تکلیف نہیں ہوتی. البتہ سادہ جو بستر پہ مرتا ہے نا، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 300 تلواریں ایک ساتھ اگر پڑیں تو جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف عام آدمی کو ہوتی ہے اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو. لیکن جو اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا ہے، اس کو تو اتنی لذت ملتی ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اپنی پوری نعمتوں کا مزہ چکھانے کے بعد سب کو جمع کر کے پوچھیں گے، تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، بولیں تم کچھ بولو، میں دینے کے واسطے تیار ہوں، کچھ دل میں ہے تو بولو، خوش کرنے کے لیے اللہ بولیں گے کوئی خواہش ہے تو بولو، میں دے کے تم کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں. تو سارے لوگ کہیں گے یا اللہ کوئی خواہش نہیں ہے ہمارے اندر، جتنی خواہشیں تھیں خواہش سے بڑھ کے مل گیا، ہم جو تصور نہیں کر سکتے تھے وہ نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں، اب ہمارے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے، بہت مزے میں ہم لوگ. تو اس وقت جو ہے کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور بولیں گے یا اللہ ہم کو دنیا میں بھیج دیجئے. وہ شہید لوگ ہیں جو دنیا میں شہید ہوئے تھے، اللہ کے راستے میں مرے تھے، وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ شہید ہوتے وقت جو مزہ آیا تھا، جو لذت ملی تھی، وہ جنت میں کبھی نہیں ملی وہ لذت، ہم چاہتے ہیں کہ وہ شہادت پھر حاصل کریں، ہم کو پھر دنیا میں بھیج دیجئے. تو شہید ہونا کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے، وہ نظر آتا ہے ویسے آگے بڑھنے کے بعد، پھر اصل اس میں اللہ نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس چیز میں چاہے لذت رکھنے، جس چیز میں چاہے تکلیف رکھنے. تو یہ دین جو ہے قربانی والا دین ہے، یاد رکھیے، ہمارے حالات کے حساب سے ہم فیصلے کریں گے، لیکن اصلاً دین کا مزاج قربانی دینے کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی لی گئی، آپ کے خاندان کے لوگ کٹے، اگر بغیر اپنوں کو کٹائے کے دین غالب ہو سکتا تھا، چل سکتا تھا، تو حضور کے گھر والوں کو اللہ نہیں کٹاتے تھے. تو یہ تو ہے دستور ہی، قربانی کے بغیر حق آگے نہیں بڑھے گا. علامہ اقبال کا اور ایک شعر ہے، حسین و سعد ہو دلکش ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ کعبے کی جو داستان ہے، دین حق کی داستان کیا ہے، یہ خون بہانے سے اس کا تعلق ہے، رنگین ہے اس کی داستان۔ جہاں شروعات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروعات ہو رہی ہے دین حنیفی کی، تو وہاں بیٹے کی قربانی ہے، حضرت ابراہیم کا خون بہا رہا ہے باپ، رنگین ہے کعبے کی داستان۔ تو اسی پہ ہمارا سال ختم ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ ہمارا سال ختم ہوتا ہے، اور ہمارا سال شروع ہوتا ہے محرم پہ۔ وہاں ابراہیم اسماعیل کو شہید کرا رہے ہیں، یا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو شہید کرا رہے ہیں اسلام کے لیے۔ حضور پاک کو اپنی زندگی میں معلوم تھا، حضرت حسن حسین دن سے بہت پیار تھا حضور کو، مسجد میں آ کے جو ہے خطبے کے وقت میں حضور کے اوپر چڑھ جاتے تھے، نماز کے وقت آ کے حضور کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، بہت لاڈلے تھے۔ لیکن حضور کو معلوم تھا یہ میرے لاڈلے جب تک اسلام کے لیے خون نہیں دیں گے اس وقت تک ابھی کام میرا پورا نہیں ہوگا۔ حضور فرما کے گئے یہ دونوں بھی شہید ہونے والے ہیں، جگہ بھی بتا کے گئے ہیں، انداز کے بارے میں بھی بتا کے گئے۔ تو حضور کو بھی اپنی اہل بیت کو شہید کروانا تھا، حضرت ابراہیم کو بھی شہید کروانا پڑا، وہاں تو بچا لیا گیا، یہاں ضرورت تھی تو شہادت ہو گئی۔ تو یہ تو طے رہنا چاہیے مسلمانوں کے ذہن میں کہ یہ دین ہمارا قربانی چاہتا ہے، یہ دین ہمارا قربانی چاہتا ہے، جذبہ جہاد سے جڑا ہوا ہے دین، اس کے بغیر نہیں۔ اب یہ جو اس انداز سے دونوں کی شہادت ہوئی ہے، اس پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو طے کر دیا تھا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو اب سرداری کیسے ملے گی، بغیر قربانی کے تو سرداری مل نہیں سکتی۔ اور زمانہ ان کو ایسا ملا تھا حضرت حسین کو کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تو چونکہ حضور کے نواسے تھے تو پوری امت کے لاڈلے تھے، اور جب بڑے ہوئے تو گویا ایک شہزادے کی حیثیت تھی، پوری امت عزت کرتی تھی، پوری امت، اور فتوحات تھی مسلمانوں کی تو راحت کا سامان تھا، ہر طرح کی سہولتیں ان کی زندگی میں حاصل تھی اس زمانے کے اعتبار سے۔ پھر بغیر تکلیف اٹھائے کہ جنتیوں کا سردار کوئی کیسے ہو سکتا ہے، پوری زندگی جس کی سکون میں گزری، غیر معمولی قربانیوں کی نہیں گزری، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے دل میں تھا جذبہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کا، مشکل سے مشکل حالات میں اللہ سے راضی رہنے کا، اور دین سے شدید محبت کا جذبہ تھا، مگر ان کی زندگی کے عام دنوں میں اس کے مظاہرے کا موقع نہیں تھا۔ دل کی کیفیت کے اعتبار سے وہ پورے شہیدوں کے برابر ہے، لیکن اظہار کا موقع نہیں تھا۔ اب کربلا کا واقعہ ہوا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ حضور کے نواسے کے دل میں کتنی بے خوفی ہے، کتنی بے جگری ہے، کتنا حق کے لیے پورے خاندان کو قربان کرنے کا جذبہ ہے۔ جو کربلا کے حالات ہیں، اس وقت ان کی تقریریں ہیں، ان کے گھر کے بچے بچے کی جو تقریریں ہیں، ان کو پڑھنے سے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا کتنا یقین ہے، دین اسلام سے کتنی محبت ہے، اور اتنے دن کے پیاسے ہیں، بچے آنکھوں کے سامنے کٹ رہے ہیں، وہ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا قدم قدم پہ، یا اللہ آپ نے ہم کو دین پہ پیدا کیا، دین پہ رکھا، اے اللہ ان حالات میں میں بالکل راضی ہوں، خوش ہوں آپ سے، اور عین میدان جنگ میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک ہی دن میں حضرت حسین نے بتا دیا کہ ان کا ایمان کتنا بڑا ہے، ان کا جذبہ شکر کتنا بڑا ہے، ان کی اللہ سے محبت کتنی بڑی ہے، ان کی دین اسلام کے لیے قربان ہونے کا جذبہ اور دین کو پھیلانے کی غیرت کتنی ہے۔ ایک دن میں ہی پورا اندازہ ہو گیا، وہ ایک دو تین دن کا جو مرحلہ، اور پھر وہ واقعات نے بتا دیا کہ وہ جنتیوں کے سردار بننے کے قابل ہے۔ تو یہ دین اسلام ایسا ہے کہ بغیر قربانی کے مقام نہیں مل سکتا، اس میں ہے قربانی، پیش کرنا ہی ہے، وہ اللہ کے پاس جو مقام ملے گا قربانیاں دینے سے ہی ملے گا۔ پھر حضرت حسین کی شہادت کی شکل میں قیامت تک کے لیے امت کو کئی سبق ملے۔ ایک سبق یہی ملا ہے کہ مسلمان کے دل کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے جیتے جی دین میں کمی نہیں ہو سکتی، دین برباد ہو، دین کا ماحول بگڑ رہا ہو، دین جو مٹ رہا ہو، میں زندہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دین کی بقا کے لیے میں مر جاؤں گا، میرے بچے سب شہید ہو جائیں گے، مگر ہم دین کے بارے میں کمپرومائز نہیں کریں گے، دین کو ختم نہیں ہونے دیں گے. یہ سبق قیامت تک کے مسلمانوں کو دیا ہے، جو حضرت ابو بکر کا جملہ ہے، ایون قصد دین وانا حی، کیا میرے جیتے جی دین میں کمی ہوگی؟ جب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکات تو دیں گے مگر مرکز کو نہیں بھیجیں گے، مدینہ نہیں بھیجیں گے، ہم اپنے علاقے میں ہم خود دے لیں گے زکات، ہم ابو بکر کو نہیں دیں گے، ہم مدینے کو نہیں دیں گے، تو کہا حضور کے زمانے میں تو مرکزی انداز میں دی جاتی تھی اور تم اس کے اندر تبدیلی کر رہے ہو، تو میں جنگ کروں گا. لوگوں نے مشورہ دیا کہ کتنے لوگ تو اسلام سے ہی نکل گئے ہیں، قبائل ایک ساتھ بغاوت کیے ہوئے ہیں، ان کو پہلے قابو میں لانا مشکل ہے. یہ لوگ تو اسلام سے نکلے نہیں ہیں، صرف یہ لوگ زکات جو ہے مدینے کو نہیں دینا چاہ رہے، اس لیے ان سے ہم جہاد نہیں کریں گے. جو بالکل اسلام سے ہی نکل گئے، مدینے پہ حملہ کرنے والے ہیں، ان پہ کریں گے ہم. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، دونوں کے ساتھ ایک ساتھ جنگ کروں گا، چاہے مدینے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تم لوگ جنگ کے لیے سب چلے جاؤ اور یہاں انتظام نہ ہو، یہاں لوگ آ کے حملہ کر دیں اور ابو بکر کی لاش کتے جو ہے لے کے گلیوں میں گھومے، یہ مجھے گوارا ہے، مگر میں تو فوجوں کو بھیجوں گا، سب کو بھیجوں گا، کہ جو ہے زکات کا انکار کر رہے ہیں ان سے میں زکات لوں گا. جیسا حضور کے زمانے میں کوئی اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ اس کو باندھنے کی رسی دیتا تھا، اب وہ بولے کہ میں اونٹ تو دوں گا رسی نہیں دوں گا، اس سے بھی میں جنگ کروں گا، دین میں کمی نہیں ہوگی. تو یہ جو حضرت ابوبکر کا جذبہ ہے، یہی جذبہ امت میں باقی رہنے کے لیے حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، رونے دھونے کے واسطے ہی ہے. تو مسلمانوں کا جو جذبہ جہاد ہے وہ ضرور ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تم اس وقت تک نیک ہے ہی نہیں، لیس البر، نیکی نہیں ہے تمہارے اندر، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کو قبول نہیں کریں گے، تم نیک نہیں مانے جاؤ گے جب تک کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، جب تک کہ دین کے خاطر تم ڈٹنے والے ہو جاؤ، چاہے تم کو بھوکوں پیاسوں مرنا پڑے، مالی پریشانی آئے، جانی نقصانات آئیں، چاہے جنگ چھڑ جائے، مگر تم کو دین پہ ڈٹے رہنا ہے، وہی نیک ہے میری نظر میں، اللہ کہتے ہیں. تو خالی میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کھارا کھارا تھو تھو، وہ نہیں ہے، ہر حال میں دین پر جمے رہنا. اللہ فرمائے میری نظر میں نیک وہی ہے، تم اپنی طرف سے کچھ کر کے اپنے کو نیک سمجھ رہے ہو سمجھو. دنیا میں ہر قوم ہر علاقے کے لوگوں کے دماغ میں نیکی کا الگ مطلب ہے، کچھ کام کر کے سمجھتے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی میں اسی وقت مانوں گا جبکہ ہر حال میں تم دین کے واسطے ڈٹنے والے بن جاؤ. تو آج مسلمانوں کے اسی جذبے شہادت سے باطل والے ساری دنیا میں پریشان ہیں، اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایک انسانیت کے خلاف ایک چیز ہے ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ لوگوں کے جو ہے جھوٹ بولنے سے سچ جھوٹ نہیں ہو جاتا، اچھی چیز بری نہیں ہو جاتی. مسلمانوں کے اندر جذبے جہاد ہونا ضروری ہے. حضرت خالد بن ولید جو ہے لشکر لے کے چلے تو ایرانی رومی کمانڈر کو لکھا کہ میں ایسے لوگوں کو لے کے تیرے پاس آ رہا ہوں کہ تمہارے فوجیوں کو شراب پینا جتنا پسند ہے اس سے زیادہ ان کو موت کا جام پسند ہے، ایسے لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں. مسلمان کے نزدیک محبوب ہے موت، یہودی موت سے ڈرتے ہیں، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، موت کا انتظار کرتا ہے مسلمان، کیوں موت ہی کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی. تو موت ہمارے نزدیک بری چیز نہیں ہے، شراب سے زیادہ لذیذ ہے. اب ٹیررزم ایک بنا لیا ایک طریقہ پوری دنیا کے اندر، جس کو چاہا ٹیررزم، دہشت گردی دے، ہر چیز کا نام دہشت گردی، مظلوم اپنا حق کے لیے آواز اٹھائے دہشت گردی. کیا ایک مرتبہ ایک سلطنت بن گئی تو اب اس کو حق ہے کہ وہاں کے لوگوں کا جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، وہ آواز اٹھائیں تو دہشت گردی ہے. آج کے ملکوں کی نظر میں یہی ہے کہ باضابطہ جو سلطنت بنی ہوئی ہے، جو گورنمنٹ، اس کو پورے حقوق ہے، وہ لاکھوں کو مارے، وہ لاکھوں کو ستائے، وہ کچھ بھی کرے، وہ حق پر ہے، اور اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ ٹیررسٹ ہے. تو ہر مرض کی دوا ٹیررزم بنا لی وہ لوگ، جب کہیں جو ہے غلطی کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے کہیں بھی تو بولے ٹیررزم. تو بہت زیادہ استعمال ہونے سے آپ لوگ کہیں جہاد سے نفرت مت کیجئے. جہاد حق ہے, جہاد کا جذبہ حق ہے, جہاد کا جذبہ لازمی ہے, اور جہاد کا جذبہ ہر مذہب نے سکھایا ہے. وہ مذہب مذہب ہی نہیں ہے, وہ دین دین نہیں ہے جو لوگوں کو حق پسندی نہ سکھائے. انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ظلم ہے, یہ انصاف ہے. انصاف سے محبت کرنا, انصاف کی آواز اٹھانا, یہی انسانیت ہے. اب انصاف کی جب بھی بات اٹھتی ہے اس کو تم ٹیررزم بول رہے تو کیا بات ہوئی؟ فرق کرنا پڑے گا. کون دہشت گرد ہے, کون بے اصولی سے کام کر رہا ہے, کون حق کی آواز اٹھا رہا ہے, وہ نہیں. جس کو دیکھو بس ٹیررزم کا نعرہ لگا رہے ہیں. خود ہمارے ہندوستان میں جو سب سے مشہور کتاب ہے جس پہ ہمارے اہل وطن کو ناز ہے, گیتا, سب کو تحفے دے رہے ہیں. گیتا کیا ہے؟ گیتا میدان جنگ کا واز ہے. جنگ کے میدان میں جو ہے سپہ سالار آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے واز دیا ہے انہوں نے کہ مذہب کا تقاضا ہی جنگ ہے, انہوں نے سمجھایا. تو لڑائی ہر حال میں بری نہیں ہے, لڑائی برے مقاصد سے ہو تو بری ہے. جب مقصد صحیح ہے, جب انصاف کی بات ہو رہی ہے, جب حق پرستی کی بات ہو رہی ہے, جب انسانیت کے دشمنوں کا طاقت توڑنے کا مسئلہ ہے تو وہ حق ہے, اور جب بے اصولی ہو رہی ہے تو غلط ہے. اتنی تفصیل اس لیے بتانا ضروری ہے کہ ہمارا ذہن صاف رہے. کیوں میڈیا میں آپ جب بھی کھولو ہر ایک کو ٹیررسٹ ٹیررسٹ بولتے رہتے ہیں اور ان کی نفرت پیدا کرتے رہتے ہیں. جن جن کو وہ لوگ نفرت پیدا کر رہے ہیں ہم ان کے لیے نفرت کرنا ضروری نہیں. ہم کو معلوم نہیں اصل حقیقت کیا ہے, احوال کیا ہے, کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے, چیک کرنے کے ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہیں. اس لیے وہ لوگ جس کے خلاف نفرت پیدا کرنا چاہیں ہم اس سے نفرت نہیں کریں گے. معلوم نہیں کیا حقیقت ہے. ہاں جو بے وصولی کریں گے یقیناً وہ پکڑ کے قابل ہے, اس لیے کہ اسلام میں بے قصور کو تکلیف دینا نہیں ہے, اور اسلام میں ایک انسان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا, اور جس نے ایک کو بچایا اس نے سارے انسانوں کو بچایا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس. انسانی جان کی بہت اہمیت ہے, اس لیے جہاد جہاد بول کے جو چاہے نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ ہر چیز کو جو ٹیررزم کہہ رہے ہیں یہ بھی جو ہے اس زمانے کی ایک سیاست ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر چیز کو اپنے جگہ پہ رکھ کے ہم سوچیں. اگر سارے دنیا کے انسان حق بولنا بند کر دیں تو یہ دنیا تو ظلم سے بھر جائے گی, کچھ مطلب ہی نہیں رہے گا. سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اللہ کا جو سب سے بڑی پسند ہے نیکی, کلمت حق عند سلطان جائر, ظالم حکمران کے سامنے حق بات بولنا سب سے بڑی نیکی ہے. بہرحال حال آدمی کے, البتہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو چاہے جہاد کا نام لے کے نہیں اٹھ سکتا. اس کے بعد صاحب بصیرت, اہل حق, اہل علماء اور کنٹرول والے بہت سارے اس کے شرائط ہیں. عام طور پہ لوگ اس کے شرائط نہیں پورے کرنے سے شکل بھونڈی ہو جاتی ہے. ورنہ یہ کہ سچائی کے لیے جینا, سچائی کے لیے مرنا انسان کی سب سے اونچی صفت ہے. اور جدھر ہری ادھر چری منافق بننا یہ انسان کی سب سے ذلیل حرکت ہے. تو شہادت حسین ہم کو سبق دیتی ہے, امت کو سبق دیتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو سچائی سے محبت کرتا ہے, حق سے محبت کرتا ہے, حق کی آواز اٹھاتا ہے, وقت پڑے تو حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بزدلی سے ہمیں نجات نصیب فرمائے اور اسلام کی اور حق کی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.